کیونکہ مسئلہ یہ ہے ہمارے اہل تشیع معاشرے کے بعض حصے اور بعض افراد کو لفظ ولایت کو لے کر کلی انداز سے گفتگو کر کے تفصیلات میں علمی انداز سے بیان کیے بغیر اس انداز سے گفتگو کی گئی ہے کہ اس لفظ کو تھوڑا سا بھی ادھر کر کے بیان کیا جائے، اس کی حقیقی معنی اگر بیان کیے جائیں تو حساسیت ایک دم شروع ہو جاتی ہے، لوگ حساس ہوتے ہیں. جیسے لفظ امام کے اوپر، لفظ امام مقدس نہیں ہے، امام کعبہ بھی امام ہے، امام ابو حنیفہ بھی امام ہے، امام جماعت بھی امام ہے، لفظ امام تو مقدس نہیں ہے. لفظ امام مطلب لیڈر، لفظ امام خود مقدس نہیں ہے. ائمۃ الکفر یدعون الی النار قرآن میں ہے، کفر کے ائمہ، کفر کے امام، کفر کے امام لوگوں کو یدعون الی النار جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. لفظ امام مقدس نہیں ہے کہ اگر کسی شخصیت کو کہا جائے امام تو لوگ ایک دم سے اس کو بھی ایشو بنائیں اور بیٹھ کے جو ہے پھر پروپیگنڈا شروع کر لیں. خوب امام جماعت کو امام کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہے کسی کو بھی، لیکن جب کسی مرجع کو، کسی عالم کو لفظ امام کہیں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. میں ایک جگہ پہ فارسی زبان میں گفتگو کر رہا تھا کیونکہ ہمارے فارسی زبان والے تھے، تو وہاں پر میں نے کہا جیسے کہ امام خمینی نے فرمایا تھا، تو ایک جوان کھڑا ہو گیا بیچ تقریر میں، کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا امام خمینی کو، امام خمینی کیسے کہہ دیا. میں نے کہا آپ کو امام کعبہ کہنے پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں. میں نے کہا میں ابھی میرے پیچھے نماز پڑھے ہو، مجھے امام جماعت کہا جائے گا، یہاں پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ خوب نہیں ہے. آپ کو امام جماعت پر اعتراض نہیں ہے، امام کعبہ پر بھی اعتراض. تو یہ امام خمینی جو آپ کا مجتہد بھی ہے، مرجع دین بھی ہے، عصر غیبت نے اتنی بڑی ایک اسلامی انقلاب بھی برپا کیا، علم اور تقویٰ و پرہیزگاری میں ہمیں ان کی مثال آج کی صدی میں نظر نہیں آتی عصر غیبت کے اندر، اس کو امام کہنے پر آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، یہ شرارت کا ہے. مسئلہ یہاں پر فکری انحراف کا نہیں ہے، مسئلہ ہے شرارت، شیطانیت، نفس امارہ پر کنٹرول نہ کرنا. کسی نے منہ میں لفظ ڈال دیا، اسی کو لے کے نکل گئے بغیر سوچے سمجھے. تھوڑا سا غور کرو تو خود بھی سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے کہا العقل نبی الباطن، فرمایا قرآن مجید نے کہا اکثرهم لا یعقلون یا اولی الالباب لا یشعرون، بار بار کہہ رہا ہے. دیکھو اکثریت عقل استعمال نہیں کرتی ہے، مذمت کر رہا ہے. خود تھوڑا عقل استعمال کرو، خود بھی سوچو گے تو سمجھ میں آئے گا. اشتراک لفظی کو ادھر سے ادھر کیا گیا ہے. یہی لفظ جو ہے لفظ ولایت ہے. قدیم زمانے کی اردو اٹھا کے دیکھیں، آج بھی ادبی اردو میں دیکھیں، کہتے میں ولایت گیا تھا، میں ولایت سے آ گیا. خب ولایت کہاں پر گیا تھا؟ ولایت معصوم میں، ولایت تکوینی میں گیا تھا وہ. خب ولایت کوئی خاص معنی تھے اس کے، الفاظ مشترک ہیں، الفاظ کے ذریعے سے، الفاظ کے کھیل میں نہیں الجھنا ہمیں. ولایت بے معنی سرپرستی. جو بچہ ہے نابالغ، اس کا باپ اس کا کون ہے؟ ولی ہے. او وہ امام بن گیا ہے، معصوم بن گیا، ہم نے اس کو امام بنایا، معصوم بنایا، آیت تطہیر کے زمرے میں لایا، نعوذ باللہ. وہ اشتراک لفظی ہے. ولی مطلب کیا؟ سرپرست. باپ سرپرست ہے یا نہیں ہے؟ ہے، سرپرست ہے بابا. اللہ کی ولایت تشریعی بلا تفریق مسلمان و کافر سب کے لیے ہے، خدا کا قانون. ولایت تکوینی اور تشریعی میں کیا فرق ہے؟ تشریعی قانون سازی ہے، ذہن میں رکھیں، جبکہ تکوینی خلقت و طبیعت کی سرپرستی اور تصرف ہے، یہ معصوم کو حاصل ہے. اب اگر کہتے ہیں مجتہد کو ولی فقی تو تکلیف نہ محسوس کرو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ولی فقی یعنی یہ مجتہد ہے، سراپا خطا وہ، سراپا کیا کہتے ہیں امکان گناہ، یہ جو ہے طبیعت و عالم کون پر تصرف رکھتا ہے، نعوذ باللہ. نمبر ایک، پہلی بات تو یہ تھی. ولایت تشریعی کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، چھینی جا سکتی ہے، دقت کیجئے میرے الفاظ کے اوپر، چھینی بھی جا سکتی ہے. ولایت تکوینی کوئی چھینے، کوئی سلب کرے، کسی مائکہ لال میں یہ گنجائش ہے ہی نہیں. معصوم علیہ السلام کی ظاہری ولایت تشریعی منصب حکومت و خلافت کو چھینا گیا، سقیفہ اسی کا نام ہے. ولایت تکوین پر کوئی مائکہ لال نہیں آ سکتا، یطہرکم تطہیرا، یہ دائرہ ٹیریٹری نہیں ہے، جغرافیہ نہیں ہے کسی کا، اس طرف تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. لفظ ولایت کے استعمال سے کنفیوز مت ہو جاؤ. دیکھو کون سی ولایت کی بات ہو رہی ہے. وہ ولایت جو ائمہ نے ظاہری طور پر حکمرانی کرنی تھی, جسے سقیفہ کی اس خفیہ سازشی میٹنگ کے اندر چھینی گئی. آپ دیکھتے ہیں صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے. نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی اور امام اس قانون کے مفسرین ہیں, کیونکہ ان کے پاس علم علم لدنی ہے. علم لدنی کے ذریعے اس قانون خداوندی کو بیان کرتے ہیں, اور الہام کے ذریعے سے جو مسئلہ حل نہیں ہوتا علم لدنی کے ذریعے سے براہ راست خدا سے رابطہ ہے, الہام ہوتا ہے, وحی کی ایک قسم ہے جو معصوم علیہ السلام پر ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہ قانون بتاتے ہیں. خوب مجتہد کیا کرتا ہے؟ مجتہد اسی معصوم کے بیان کردہ کلام کو تعلیم حاصل کر کے سمجھتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے. اسی لیے ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. کیوں؟ کلام معصوم کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. جی سمجھ سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ پہلے سمجھنے کی پوری تعلیم حاصل کرے. تعلیم حاصل کرے گا تو مجتہد بن جائے گا, مجتہد بن گیا تو خود بھی سمجھے گا, نہ سمجھنے والوں کو سمجھائے گا بھی. کیوں؟ ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی ولایت تکوینی پر. کلام معصوم ہر کس و ناقص کے سمجھنے کے لیے بس کی بات نہیں ہے. ان امرنا صعبا مستصعب ہے کہ نہیں؟ ان کلامنا صعب مستصعب. خوب معصوم کا کلام اتنا زیادہ کلام ہے, اتنی زیادہ کتابیں ہیں, بظاہر بعض اوقات ایک کلام دوسرے کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے, ایک کلام دوسرے کی ظاہری طور پر مخالفت نظر آتا. خب کیسے؟ معصوم کے نام پر کئی احادیث ہیں جو معصوم نے بیان ہی نہیں کی ہیں. جھوٹی احادیث رسول اللہ کے نام پر موجود ہیں. اس کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے کا نام اجتہاد ہے. اس کے اندر سے حکم شرعی کو نکال کر بیان کرنے کا نام اجتہاد ہے. اسی کا نام کیا؟ کیونکہ وہ مہارت حاصل کر چکا ہے, ہم حاصل نہیں کر چکے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے تقلید نہیں کرنی ہے, کیوں کروں میں تقلید کو؟ ٹھیک ہے, خود مجتہد بن جاؤ, ہم آپ کی تقلید کریں گے. جو صبح و شام بیٹھ کر فیس بکوں کے پیجز پر چار چار گھنٹے لائیو پروگرام کرتے ہیں اجتہاد کے خلاف, ان کو کہیں بسم اللہ جناب علی آپ تشریف لائیں نا, آپ اجتہاد کریں, آپ مجتہد بن جائیں, کلام معصوم کو سمجھ کر ہمیں بتائیں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, وہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. آپ مجتہد بن گئے تو سر تسلیم خم جناب آپ کے حکم آپ کا, کیونکہ حکم آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ کلام معصوم ہے, حکم معصوم ہے. آپ صرف کشف کرتے ہیں, کاشف ہیں آپ, آپ ریسرچ کر کے وہاں سے حکم کو نکال رہے ہیں, استنباط کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں استنباط شرعی کرنا, اجتہاد کرنا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام آپ کا نہیں معصوم کا کلام. تو پس معلوم ہوا کہ یہاں پر ولایت تشریعی اور تکوینی اس بحث کے اندر سے کیا ہے, ولایت تشریعی چھینی جا سکتی ہے, ولایت تکوینی چھینی نہیں جا سکتی. جہاں پر قرآن و سنت کے مطابق آئین نہیں ہے, بادشاہتیں ہیں, وہاں پر تو اس دستور اور آئین پر ہر آدمی چلتا ہے. ٹریفک کی ریڈ لائٹ پر رکتا ہے, اچھی بات ہے, رکنا چاہیے ٹریفک کے قوانین کے مطابق, لیکن کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ میں ریڈ لائٹ پہ نہیں رکوں گا, لیکن مجتہد کے فتوے پر اعتراض ہے. اس قانون پر اعتراض نہیں ہے کہ ٹریفک کے ریڈ لائٹ, وہاں کہتا ہے ٹریفک کی ریڈ لائٹ پر رکنا ضروری ہے اس لیے کہ تصادم ہو جائے گا. خوب یہاں پر امام کے دیے ہوئے قانون پہ نہیں چلو گے, یہاں پر بھی تصادم ہوگا. اسی تصادم سے بچنے کے لیے تو اجتہاد رکھا ہے معصوم نے عصر غیبت کے اندر. ادھر قبول ہے, ادھر قبول نہیں ہے. ہماری صورتحال واقعی ایسی ہے, ہم اپنی ہی دلیل کو جو ایک جگہ اپنے حق کو اپنی بات کی سچائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہی دلیل دوسری جگہ میں انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دلیل دیتے ہیں, ایوہ المسلمون دیکھیں اللہ کے رسول عقل کل ہیں, نبی کل ہیں, ہو نہیں سکتا امت کو بالکل بغیر کسی قیادت و بغیر کسی نظام کے چھوڑ کے چلا جائے اس دنیا سے. پہلی بات ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی الحکیم والمدبر ہے, وہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد پوری کائنات کے انسانوں کو امت مسلمہ کو بغیر کسی رہنما و رہبر کے ریوڑ کی طرح بغیر چرواہے کے چھوڑ دے, یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ دلیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ دلیل سقیفہ کی سازشی میٹنگ کو باطل ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ایوہ التشیع, ایوہ الخطباء, ایوہ الذاکرین, ایوہ العلماء, فیس بک پہ چار چار گھنٹے مجتہدین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں, یہ دلیل دیتے ہو یا نہیں؟ دیتے ہو نا تو پھر سنو، تمہاری یہ دلیل نبی یہ عقل کل کے لیے پھٹ آتی ہے، امام زمانہ یہ عقل کل کے لیے پھٹ کیوں نہیں آتی؟ کیا عصر غیبت میں وہ امام معصوم، وہ ولی اللہ، وہ عقل کل، وہ ہمیں کہتا ہے ٹھیک ہے میں تو غیبت میں حکم خداوندی سے گیا، آپ کی جو مرضی کرنا ہے کرو، سکیفے کی سازشیں میٹنگیں کرو، یہ کہیں گے؟ اپنی ہی دلیل کی مخالفت یہاں پر، اپنی ہی دلیل وہاں پر، یہ تو ہو نہیں سکتا ایک چھت میں دو موسم بیٹھ جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا ایک ہی چھت پر، ہاں ایک صورت میں ہوتا ہے جب انسان کے اندر تربیت نہ ہو، علم نہ ہو، اخلاقیات نہ ہو، اور ایک حاسد غرض و مرض رکھنے والی ساس کی طرح ہم ڈل جائیں، تو ایک ہی چھت پر جب داماد جب بیٹے اور بہو کو دیکھیں تو وہاں پر کیا ہوگی؟ گرمی آئے گی، سردی کے لیے فاصلہ ایجاد کرائیں گے، بیٹا بہو کے زیادہ نزدیک نہ رہے، لیکن اسی چھت پر دوسری طرف دیکھیں گے کہ وہاں پر بیٹی اور داماد سو رہا ہے تو وہاں سردی آئے گی، بیٹی کو کہیں گے داماد کے قریب ہو کر سو جاؤ۔ یہ رویہ اس وقت بنتا ہے جب اندر غرض و مرض ہوتے ہیں، یا کہیں سے کوئی اشارے ہوتے ہیں، نوٹوں کے اشارے ہوں یا شیطانی پروپگنڈے ہوں، مگر نہ ایک ہی دلیل ہے، وہاں پر فٹ، یہاں پر نہ فٹ، کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے ہمارے سامنے، آج بڑے مسائل میں ہیں۔ تشیع کا سنہری ترین دور ہے آج جس سے ہم گزر رہے ہیں، جتنا ہمارے پاس مواقع ہیں آج آپ دیکھیں، دنیا نے سقیفہ کے نظریے پر کنڈم کر دیا، ایسے خط بطلان کھینچا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کئی سال پہلے، ایک صدی پہلے، کہ اجتہاد عالم اسلام کا انجن ہے، تم لوگوں نے اپنے انجن کو بند کر دیا ہے۔ ہم نے بند نہیں کیا، ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے اس انجن کی چابی بند کر دی ہے، اب یہ تمہاری گاڑی آگے چل ہی نہیں سکتی، تشیع کے اندر بند۔ اسی لیے پہلے سے ائمہ نے تیاری کروائی، اپنے پاس بٹھا کر اجتہاد کا سبق سکھایا، اجتہاد ایسے کرو، مسئلے کو یوں سمجھو، اس سے مسئلے کو یوں نکالو، اس حدیث کو اس آیت کے ساتھ یوں ملاؤ، اس آیت کو اس کے ساتھ ملاؤ، روایت کو اس کے ساتھ ملاؤ، یہ جو ہم تمہیں سکھا رہے، ٹریننگ دی، تربیت دی، تربیت دی، تربیت دے کر جب دیکھا کہ اب قابل و لائق بن گئے ہیں، عصر غیبت کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ مرکزیت تشیع اجتہاد میں ہے، عصر غیبت کے اندر ہمیں اس سے توڑنا چاہتے ہیں، توڑنے کا نتیجہ پتہ ہے کیا بنے گا؟ ہمارے اندر بھی القاعدہ، داعش نام کا گروپ، فلاں گروپ، آپ نام کچھ بھی رکھ لیں، کوئی اٹھ کے کہتا ہے میں شیعہ فلانی ہوں، کوئی میں شیعہ، میں وہ نعرے نہیں استعمال کرنا چاہتا یہاں پر۔ دیکھتے ہیں نا آج ہمارے معاشرے میں تقسیمات ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ پہلے تقسیم ڈالا دعائے کمیل والے شیعہ، حدیث قصہ والے شیعہ، نعوذ باللہ ونستجیر باللہ، یہ کیا تقسیم ہے بابا؟ پھر کہا ماتمی شیعہ اور نمازی شیعہ، استغفر اللہ ربی واتوبی الی، جس امام کے نام پر آپ ماتم کرتے ہو وہ کربلا کا سب سے بڑا نمازی، اس کے سجدے کے بعد پھر کوئی سجدہ ہی نظر نہیں آتا، اور عجیب و غریب قسم کے اخباری شیعہ، فلانی شیعہ، تقلیدی شیعہ، غیر تقلیدی، یہ کیا تقسیمات ہیں؟ مرکز کو بگاڑ رہے ہیں آپ، مرکز کو توڑ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم کمزور ہوں گے، مرکز کو اپنا کمزور کریں گے، تو بے خدا یقین کریں 100 داعشی آئیں گے، 100 خوارج آئیں گے، ہمیں تتر بتر کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ ہماری مرکزیت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی مرکزیت کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، دنیا کے 21-22 ممالک کی دولت، ان کی انٹیلیجنس، اوپر فضا میں گھومنے والے شیطان نما سیارے، نیچے جدید ترین اسلحہ، انتہا درجے کی جدید ترین تربیت، اس کے باوجود آ گئے شام میں، عراق میں، کچھ بھی نہیں کر سکے فاتحین خیبر نے، یا خیبر یا علی حیدر کے نام پر تتر بتر کر دیا ان کو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے مرکزیت موجود تھی، مرکزیت موجود تھی۔ ایک ہمارے عصر غیبت میں ایک مجتہد نے چند سطریں لکھی، اپنے مقدس مقامات، اپنی سرزمین، اپنے لوگوں کا دفاع واجب ہو چکا ہے، اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا میری ہانڈی چڑھی ہوئی ہے یا کیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں دیکھا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, یہ بھی نہیں دیکھا میری نوکری چلی جائے گی یا رہے گی, چھٹی لے کے چلا جاؤں یا نہ جاؤں. کہا حکم آیا ہے, نائب امام زمانہ کا حکم, نظام امام زمانہ کا حکم. قوت کو دیکھا کہ کہا جاتا ہے, میں ایک انٹرنیشنل نیوز کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس دوران مشکل ہو رہا تھا, اتنی تعداد میں لوگ نکل رہے تھے کہ مشکل ہو رہا تھا کہ سب کو کہاں سے ایڈجسٹ کریں. کہہ رہے تھے تھوڑے صبر کرو بابا, تھوڑے صبر کرو, بہت زیادہ ہو گئے ہیں لوگ, ان کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. یہ جذبہ, کوئی تنخواہ مل رہی ہے وہاں پر نہیں, اور یہ کدھر جا رہے ہیں یہ جوان, یہ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں, جان دینے کے لیے. کس ملے گا کیا ان کو؟ دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا, آخرت میں جو ملے گا ہیں اس کا جزا آخرت میں, عند اللہ عند صاحب العصر والزمان. آپ دیکھیں ان جوانوں کو, یہ جوان جاتے ہیں بالکل سیرت کربلا والوں کی سیرت پر چلتے ہیں. مائیں بہنوں کو دیکھیں, اب وہ مناظر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, مائیں بہنوں کو دیکھیں, جب ہم اپنے حق پر دفاع کرنے آتے ہیں تو پھر کربلا سجاتے ہیں. یہ تاریخ تشیع ہے, آپ کہیں پر بھی اٹھا کے دیکھیں, جبل عامل سے لے کر بحرین سے لے کر لکھنؤ سے لے کر ادھر تک تاریخ تشیع کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب جب تشیع کے اوپر خطرات آئے ہیں اور تشیع نے اپنے مرکز کے ساتھ وابستگی کے ساتھ جب میدان میں تشیع نکلی ہے تو قلیل ہوں کم تعداد میں ہوں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی ہے. جہاں پر مشکلات آئے ہیں وہاں پر پھر غیبی امداد بھی ہوئی ہے. ابرہہ کا لشکر آیا خانہ کعبے پر حملہ کرنے کے لیے, بڑی طاقت رکھتا تھا. حضرت عبد المطلب سے جب ملاقات ہوئی ابرہہ کی اور کہا عبد المطلب کیوں آئے ہو؟ کہا تم نے 200 اونٹ, تمہارے لشکر نے ہماری 200 اونٹیں چرائی ہیں, یہ واپس کر دو. کہہ رہے عبد المطلب تو اتنا عظیم ہستی, عظیم شخصیت, تو کعبے کو بچانے کی بات ہی نہیں کر رہا, اپنے اونٹوں کے پیچھے آیا ہے. تو عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ عبد المطلب نے کہا تھا انا رب الابل وللبیت رب یحمی او یمنعہ, کہا میں اپنے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں اس مرحلے میں, اس گھر کا بھی کوئی ذمہ دار ہے جو خود بچائے گا. اس جوان کے لیے بھی یہ تھی, کیونکہ بشری قوت اس کی ختم ہو چکی تھی, وہ تو کربلائی فدائی بن کر میدان میں جان دینے کے لیے آیا تھا, اور کربلا سے توسل کرتے ہوئے غازی عباس کو پکارا یا عباس علمدار, اور وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ وہ جو میزائل مجھ سے چند اینچوں کے فاصلے پر تھا اسے فضا کے اندر ایک قوت سے دو ہاتھ فضا میں نمودار ہوئے, اس میزائل کے دو ٹکڑے کر کے پڑے تھے. یہ جس طرح خانہ کعبے پر جب حملہ کرنے کے لیے لشکر ابرہہ آیا تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ تائید ہے ہمارے ساتھ, ہم مرکز سے جڑے رہے, ہمارا کردار ٹھیک رہے, ہم اچھے رہے, یہ تائید ہوتی ہے ہمارے ساتھ, یہ ہمیشہ سے یہ تائید رہی ہے, طول تاریخ میں یہ تائید رہی ہے, علماء کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ, عام افراد کے ساتھ. کتنے واقعات ہیں کہ صاحب العصر و زمان نے مدد کی ہے, کتنے واقعات ہیں. ہے روایات میں کل جب آقا کا ظہور ہوگا, جب مولا تشریف لائیں گے, بہت سے افراد کہیں گے مولا ہم پہلے آپ کی زیارت کی ہوئی ہے, یاد آئے گا مولا فلاں جگہ پر جو مدد ہوئی تھی مولا اس میں آپ تشریف رکھتے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو لہذا اس لیے اس مرکز کی حفاظت ضروری ہے عزیزو, اس مرکز سے دوری بالکل بھی کسی طور پر بھی ہمیں قبول نہیں ہے. تیزی کے ساتھ چند نکات بیان کرتے ہیں, یہ جو ولایت تشریعی ہے یا ولایت فقی ہے یہ کن کن چیزوں میں ہے. ہم نے عرض کیا کہ قانون خدا کو قرآن و سنت و بیانات و فرامین اہل بیت علیہ السلام سے لینا, نکالنا اور ہمیں دینا, یہ فقی کی ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ ذمہ داری اس کے پاس ہے تو اس کے پاس اختیار بھی ہے ساتھ, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ذمہ داری دے دیں بے اختیار کر لیں. یہ ایسا ہی ہے ایک آدمی کے ہاتھ اور پاؤں باندھے رسی سے, اس کے بعد کہیں دوڑ کے سب سے آگے نکل جاؤ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا, اختیارات بھی ہیں اسی طرح ذمہ داری بھی ہے. دوسری ولایت تفسیری, اس کا ایک شعبہ ہے, میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں, ایک شعبہ ولایت تفسیری ہے, وہیں قانون کا تفسیر کرنا, فرامین معصومین کی شرح کرنا, تفسیر کرنا, بیان کرنا, قرآن کی تفسیر کرنا, حدیث کی تفسیر کرنا, کلام معصوم کی تفسیر کرنا, وحی کی تشریح اور تفسیر کرنا. تیسرا شعبہ ہے معاشرے پر ولایت, معاشرے کو کون چلائے گا, ملک کو کون چلائے گا, کس کے پاس یہ اختیارات ہوں گے؟ جب معاشرے ہم ظالموں کی ولایت قبول کریں, ظالم کو دے دیں, ظالم کی حکمرانی قبول کریں, یا پھر کسی عادل کی کریں, مجتہد کی کریں, ہمارے پاس گنجائش نہ ہونا الگ موضوع ہے, لیکن ہماری تشیع کے پولیٹیکل پرنسپلز یا سیاسی اصول کیا بتاتے ہیں؟ آپ کی حکومت کا سربراہ ایک جامع الشرائط عادل عالم بقرآن و حدیث و روایت مجتہد کو ہونا چاہیے. اب اپنے نیچے وہ کیا سسٹم بناتا ہے, ڈیموکریٹک بناتا ہے, کسی کو صدر مملکت بناتا ہے, پارلیمنٹ بناتا ہے, جو بناتا ہے وہ اس کی مرضی ہے, اوپر وہ ہوگا, اوپر وہ بیٹھ سکتا ہے, عادل ہو, عالم ہو, ہوائے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو, زمانہ شناس ہو, زمانے کے فرعونوں کی چالوں کو سمجھتا ہو, زمانے کے کیا کہتے ہیں یزیدوں کی حرکتوں کو سمجھتا ہو, اسے ڈیفیوز بھی کر سکتا ہو, چاہے وہ حرکتیں ثقافتی ہوں, سیاسی ہوں, اقتصادی ہوں, تعلیمی ہوں یا معیشتی ہوں. بابا یہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. دیکھیں آیت اللہ نمر باقر النمر کے بارے میں, یہ جن کی ابھی 2 جنوری کو جن کی شہادت کا دن تھا, مظلومانہ شہادت, یہ واقعا ایک حدیث ہے, کلمۃ حق عند سلطان جائر, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, حق کی آواز ایک ظالم بادشاہ کے سامنے, یہ اس کے پورے مستحق تھے. آیت اللہ نمر باقر النمر جن کو شہید کیا گیا مظلومانہ طریقے سے, جن بیچارے کو ٹارچر کر کے ٹارچر کر کے ٹارچر کر, تاریخ اسی طرح رہی ہے, تاریخ علماء نے اسی طرح قربانیاں دی ہیں. آپ آل حکیم کو دیکھیں, 84 سے زیادہ مجتہدین عراق میں صدام ملعون اور اس سے پہلے حسن و بکر اور دیگر نے شہید کر دیے, جلتی آگ کی بٹیوں میں پھینکا. باقر الصدر اور ان کی بہن ان کے ساتھ, آیت اللہ دستغیب شہید بہشتی باہنر شہید متحری, پاکستان میں آپ آئیں دیکھیں بہت سارے شہید, علامہ عارف حسین الحسینی, شہید علامہ حسن ترابی, شہید فعالیہ کے اندر اعجاز, دیگر جو ہے جلبانی صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تاریخ کے اندر یہ موجود ہیں. تو آیت اللہ معاشرے کے اندر عدالت کا, عدالت کی برقراری, انصاف کی برقراری, یہ بھی کیا ہے؟ مجتہد کا کام ہے. خوب سیاسی فیصلے کون کرے گا؟ مجتہد کرے گا. معیشت کون سنبھالے گا؟ مجتہد. اسی لیے آپ دیکھیں وہ جو امام کا مال ہے, حتیٰ جو سادات کے لیے مختص مال ہے, امام مال امام کے اندر 2 حصے ہیں, ایک مال امام ایک مال سادات ہے, سادات کا جو حصہ ہے وہ سادات کرام کی خاص سوسائٹی کے اندر پوزیشن, ان کے مقام, ان کی منزلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے معصوم کے ذریعے سے, اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین کے ذریعے سے سادات کرام جو محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, اقتصادی طور پر کمزور ہوں, ان کے لیے ہے, تاکہ سادات کرام کا وقار برقرار رہے, عزت برقرار رہے, وہ ایسے کسی کام کے لیے مجبور نہ ہو جو عام لوگ مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی وابستگی خونی اعتبار سے, تسلسل نسلی کے اعتبار سے ایک مقدس ہستیوں کے ساتھ ہے, لہذا ان کا معاشرے میں ایک مقام و سٹیٹس ہے. اسلام پسند نہیں کرتا علی و اولاد علی سے وابستہ افراد کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھے, اسی طرح یہ بھی پسند نہیں کرتا علی و اولاد علی سے وابستہ ان مقدس سادات کرام کسی کو دھوکہ دیں, کسی کے ساتھ فراڈ کرے, بد کرداریوں میں نظر آئیں, بد اخلاقیوں میں نظر آئیں, یہ بھی پسند نہیں کرتا اسلام. دوسروں کا حساب و کتاب ممکن ہے اتنا سخت نہ ہو, لیکن سادات و کرام اور علماء کرام اور جاننے والوں کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا. سادات کرام آپ کا خاص مقام ہے, لیکن آپ کا کڑا امتحان بھی ہے, آپ کا کڑا, آپ سے حساب و کتاب میں بڑی سختی ہوگی. کہیں گے تم تو میرے تھے, میرے گھر کے تھے, میرے اپنے تھے, تیرے اندر تو مثبت خاصیتیں زیادہ ڈالی تھیں, کیونکہ ہمارے تسلسل خونی سے آ رہا تھا تمہارے پاس, تمہارے اندر نیکیوں کی طرف جانے کے عناصر زیادہ تھے, بدی کی طرف جانے کے عناصر کم تھے, لیکن تم نے کیا کیا باوجود اس کے کہ نیکی کی طرف, اچھائی کی طرف جانے والے زیادہ عناصر دوسروں کی نسبت رکھنے کے باوجود تم بدی. سیدھے کی طرف چلے گئے. وہ جو غیر تھا, غیر سید تھا, اس میں بے نسبت تمہارے کم عناصر کے باوجود وہ نیکی کی طرف زیادہ آ گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ تمہیں زیادہ سزا ملنی چاہیے. تو لہذا یہ جو سہم سادات اور سہم امام زکات, آپ دیکھیں پاکستان میں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ وقدس اللہ نفسہ, اس نے کیوں تحریک چلائی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے زمانے میں, جب اس نے کہا زکات کو حکومت کٹوتی کرے گی کیونکہ ہمارا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہے. کیا ہمارا سٹانس تھا؟ کیا ہمارا موقف تھا؟ بابا ہم عصر غیبت میں زکات صرف اور صرف مجتہد یا اس کی اجازت کے بغیر, اس کے وکیل کی اجازت کے بغیر ہم خرچ نہیں کرتے, سرکار کو ہم اجازت نہیں دیں گے, ہے کہ نہیں؟ پارلیمنٹ کا گھیرا ہوا کہ نہیں, سیکٹریٹ کا گھیرا کیا کہ نہیں؟ اور بالاخرہ جب علوی گفتگو اور ڈائلاگ اور اخلاق سے نہیں مانا, پرامن طاقت کے ذریعے سے منوا لیا. تاریخ پاکستان کے اندر پہلا دھرنا یہ دھرنا تھا, پہلا دھرنا. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ جو لکھی گئی ہے اس کے اندر, کہ پہلا دھرنا جو لگا تھا پرامن ترین دھرنا. یہ ہمارا سٹانس تاریخ میں رہا ہے. ہم حکومتوں کو نہیں دیتے, ہم حکومتوں کو قبول کرتے ہیں, آئین دستور قانون, لیکن آپ ہمارے دینی مسائل کے اندر مداخلت نہ کریں, اس کے لیے ہم ڈٹ جائیں گے. ہم ڈٹے, منوایا کہ نہیں منوایا؟ منوا لیا. بس یہ جو اموال ہیں, یہ جو مال ہے, خزانہ نکل آتا ہے, تیل زمین سے نکل آتا ہے, زمین خزانے کو اگلتی ہے, سونے کا کوئی پہاڑ آتا ہے, خالصہ زمینیں ہیں, خوب ان کا ذمہ دار کون ہے عصر غیبت میں؟ کون ہے؟ مجتہد ہے. جب تک بارہویں سرکار تشریف نہیں لاتے, مجتہد کی ذمہ داری ہے ان خزانوں کی حفاظت کرے, ان کو عامت الناس کے اوپر خرچ کرے. مال امام کے ذمہ دار مجتہد ہیں, وہ لے لیں اور عامت الناس پر اور دینی امور کے اوپر خرچ کریں. زکات اسی طرح, خمس اسی طرح, دیگر تمام وجوہات شریعہ کا ذمہ دار کون؟ بس مجتہد ان مسائل میں سرپرستی رکھتا ہے. سرپرستی کا عربی زبان میں لفظ کیا ہے؟ ولایت رکھتا ہے. تو پھر یہ جو ولایت مجتہد و فقیہ ہے, اس سے پریشان مت ہو جاؤ. ولایت تشریعی کے ایک چھوٹے سے گوشے کی بات ہو رہی ہے, پوری تشریعی بات بھی نہیں ہو رہی. ایک لفظ اٹھایا اشتراک لفظی سے, سب کو کنفیوز کر دیا, یہ درست نہیں ہے. بس ہم یہاں پر اسی طرح عدالت ہے, قضاوت ہے, فیصلے کرنا ہے. آپ دیکھیں طلاق کا مسئلہ آتا ہے, شر کس کے پاس جاتے ہیں ہم؟ دو بندوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, ابھی بھی بہت سے معاشروں میں یہ رسم ہے, علماء کرام کے پاس جائیں گے, مجتہد کے وکیل کے پاس یا مجتہد کے پاس جائیں گے, مجتہد کو لکھیں گے. ہمارے علاقے میں تو ماشاءاللہ ابھی تک جو ہے شرعی عدالت چلتی ہے. آج بھی علماء کے پاس, جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے, کوئی پولیس فورس نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے, کوئی ملٹری نہیں ہے, بیچارہ ہے کہ وہاں پر امام جمع بیٹھا ہوا ہے, مجتہدین کی وکالت اس کے پاس ہے. بڑے بڑے مسائل, عربوں کے مسائل, خربوں کے مسائل, جائیدادوں کے مسائل, جھگڑوں کے مسائل, اب بھی آتے ہیں عالم دین کے پاس, کہتے ہیں آغا صاحب ہمیں ہمارا یہ مسئلہ حل کر لیں. دیکھتے ہیں شرعی اعتبار سے, کہتے بھائی قانون اپنی جگہ, شریعت کہتی ہے کہ تمہارا حق یہ ہے, تمہارا حق یہ ہے, قبول ہے دونوں کو؟ جی ہماری دنیا و آخرت دونوں سنواری, ہم شرعی اصولوں کے مطابق جانا ہے. کاغذ قلم لے آؤ, لکھ کیا کاغذ قلم لے کر دے دیا. یہاں تک کہ حکومت مجبور ہو گئی کہ شرعی فیصلے کو قانونی حیثیت دے دے, کیونکہ عوام کہتی ہے ہم نے یہی فیصلہ ماننا ہے. عوام میں شعور ہے, کہتی ہے ہم نے بس اس کے فیصلے کو, یہ مجتہد کا وکیل ہے. عصر ہمارے نظام ولایت و امامت کا, عصر غیبت میں نظام ایسا ہے, یہ مرکز ہے ہمارا, مرکز نے فیصلہ کر لیا, بس ہم اسے انعراض نہیں کریں گے تمہارے قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو. قانون بھی کہتا لاؤ بھائی ہمارے پاس, ایوہ الوکیل المجتہد آپ اپنا کاغذ مہربانی کر کے کورٹ میں بھیج دیں, تو جج صاحب ہمارا سٹیمپ ایک لگائے گا اس کے اوپر تائید کرنے کے لیے. خود تائید کرو نہ کرو, لوگوں نے تو وہی ماننا ہے. پروردگار عالم سے دس بدعا ہے کہ پروردگارا ہمیں عصر غیبت میں نظام امامت و ولایت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما.